ये किया। हम अपनी अगर रोजमर्रा की तारीख को भी नजर में रखें तो कुछ ही हफ्ते पहले एक ब्लॉग रशियन होता था और एक ब्लॉग अमेरिकन, फिर दुनिया यूनिपोलर हो गई, रशिया टूट गया और फिर एक अमेरिकन ब्लॉग ही रह गया और जो रशियन ब्लॉग के लोग बिखर गए। अब उस वक्त कॉमन एनिमी के तहत जो अमेरिका को समझते थे वो रशियन ब्लॉग को ज्वाइन करते थे और जो रशिया को समझते थे वो अमेरिका को ज्वाइन करते थे। सूरत हाल ऐसी बनी कि फिर मल्टीपोलर हो गई दुनिया। अब छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, अलायंसेस हैं और वो अपने दुश्मन के मध्य में आता। कुरान करीम में भी इंसान की इस बड़ी जो उसकी तारीख के हवाले से गुफ्तगु है वो तसादुम बनती है और तसादुम को मुख्तलिफ तरीकों पर एक लीगल कवर दिया। एक वो तसादुम है कि जो फकत हक की तलब करने के लिए उन लोगों के साथ अख्तियार किया जाता है कि जो जालिम हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट हैं और वो ज्यादा हकूक को, ज्यादा मसाइल को, ज्यादा रिसोर्सेज को अपने लिए घेर लेते हैं और अवाम नाश से महरूम है। इसे भी लीगल कवर दिया कि हकदार तक हक पहुंचना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसे कुरान करीम ने बयान किया वो लेने वाला नहीं है, वो देने वाला है। जहां किसी हक और हकीकत पर इंसान कन्वर्ट हो जाए और जब उस हक और हकीकत पर कोई आंच आती हुई नजर आए और खतरा नजर आए तो फिर वो उसकी हिफाजत के लिए एक तसादुम और लड़ाई के राह को तैयार करे। उस तसादुम और राह लड़ाई की राह में उसको कुछ हासिल नहीं होता माजी तौर पर बल्कि बहुत सारा माजी नुकसान उठाना पड़ता। कुरान करीम ने इस तसादुम को ये कहकर बयान किया कि बलौला दफे और नाकाबाद हम विभाजन ये फसल बिजली आज कि हमने बात को बाँस के जरिए से सफा किया ताकि जमीन जो है फसाद से पाक हो जाए, ये फसाद से आज जो है मिट जाए। यह अच्छा फरमाया बलौला दफे और नाकाबाद हम विभाजन ये गुदामत तमाम वीरों बसलवासिरन कि अगर हम बात को बात के जरिए से दफा न करते और ये तसादुम की राह कुछ ग्रोह इख्तियार न करते तो ये मसाजी, ये मावल, ये बालगाहें, ये गिरजे, ये सलवार, ये दुरूद, ये अल्लाह का कसरत कर लिया जाने वाला नाम कुछ भी जमीन पर कायम न रहना। अब हमने ये देखा कि तसादुम बहुत पिविटल रोल है, उसका बड़ा बुनियादी ताल्लुक है इंसान की तारीख से। हम वो गुरोह हैं या वो गुरोह जिसे तारीख में शिया ने हिजरा के नाम से याद किया जाता है मुसलसल एक तसादुम की राह पर। ये तसादुम वफादार की तहफुज पर नहीं है बल्कि हक और हकीकत की उस लड़ाई की आवाज को बुलंद रखने का है कि जिसका प्रचार खुद पैगंबर के घराने ने किया। अकलियतों के या माइनॉरिटी के या छोटे ग्रोहों के तारीख में जिंदा रहने के बड़े अजीब अंदाज हैं। अगर उनका मुकाबला या कॉन्फ्लिक्ट अपने से ज्यादा ताकत पर दुश्मन के साथ हो जाता है तो कुछ अर्से तक उसे सहाब होते हैं। एक मार्का हुआ, दो मार्के हुए, चंद मार्कों के बाद उनके हौसले स्वस्थ हो जाते हैं और वो गुरु खत्म हो जाते हैं। लेकिन मक्का शियत की तारीख बड़ी हैरानकुन है कि 1500 साल से मुसलसल तसादुम हक और हकीकत के बचाव की राह पर चलने का राह इख्तियार कर रखी है उसके बावजूद भी इसे भरपूर कामयाबी कहते हैं। ऐसी कामयाबी कि जिसमें आप कहें कि टाइम हो गया और आप किसी की मजाल नहीं होगी, جو ہمارے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، ایسی سائنس نہیں ملی. اس کے باوجود بھی اس گروہ کا حوصلہ بڑھ رہی ہوا، یہ بھی ایک بہت بڑی فلاسفی ہے. ورنہ مائنورٹی کے اور چھوٹے گروہ جب خطرے میں دو چار ہوتے ہیں تو پھر دو بار تین بار چار بار اس خطرے سے مقابلے کے بعد ان کی وہ حیثیت اور ان کا وہ جو تشخص ہوتا ہے ان کی آئیڈینٹی ہوتی ہے وہ ڈائلوٹ ہو جاتی ہے. اس کی کسی کیا رات ڈیڑھ ہزار سال میں آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی ماضی کامیابی ہوئی ہو، کوئی ایسا ٹائم ہوا ہو کہ مشرق اور مغرب اور شمال و جنوب میں ہر طرف حکومت ان کی چھا گئی ہو، مقصد شیعت کی، اور کہیں سے کوئی خطرہ کہیں سے کوئی چیلنج نہ ہوا. ایسا نہیں ہوا. اس کے باوجود بھی یہ مکتب مکتب زندہ بھی ہے، تابندہ بھی ہے، اور مسلسل حق اور حق کی حفاظت کی راہ پر مختلف قسم کے اقسام کے تصادم سے اس کا واسطہ بھی پڑتا رہتا ہے. پھر بھی اس کا تشخص ڈائلوٹ نہیں ہوا. اس کی وجہ وہ فلسفہ انتظار ہے جس نے اس امید کو زندہ رکھا. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ایک انقلاب ایسا ضرور کرتا ہوگا جہاں حق اور عدل کی آواز دور دور پھیل جائے گی، ظلم اور جبر کا دور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، اور یہ آس یہ امید اس انتظار کی طرف متوجہ کرتی ہے جس انتظار میں کسی کے آنے کی امید چھپی ہوئی ہے کہ وہ جو محمد گھرانے سے ہوگا وہ جب آئے گا جس کا ہمیں انتظار ہے تو ہماری یہ مصیبتیں ہماری یہ تکلیفیں اور اہل حق کی آواز جو ہے تو بلند ہو جائے گی. کہ جس نے ہمارے اور آپ کے تشخص کو قائم رکھا اور اس مکتب فکر کی کہ حیثیت کو ڈائلوٹ نہیں ہونے دیا، باوجود تمام تکلیفوں کے، باوجود تمام مسائل کے، باوجود پتلوں خون کے، باوجود قربانیوں کے، ہم ایک مسلسل ایک راہ پر چلتے چلے جا رہے ہیں اس امید کے ساتھ کہ ایک روز ایسا ضرور شروع ہوگا جتنا حق کا بول بالا ہوگا، اور ہمیں جس کا انتظار ہے وہ ضرور آتا ہے کہ یہ زمین کو بل سے خط کرتے آج کے صورت کو اس پر شروع کرے. اب یہ ساری راہ جو ہے اس انتظار کی روشنی میں اس تصادم کی راہ ہے، ایسے تصادم کی کہ جہاں جبر کی قوتوں، ظلم کی قوتوں اور عدل کے خلاف راستوں پر چلنے والی قوتوں سے مبارزہ اور تصادم مسلسل ہوتا رہتا ہے. سوال یہ ہے کہ اس تصادم کی کیمسٹری کیا ہے؟ دیکھیے، اسلام ایک فکری اور سماجی انقلاب کروا کرنے کے لیے آیا، لیکن ویسٹرن انٹرسٹ نے اسے امپیریلزم نے، مسلم امپیریلزم میں تبدیل کر دیا اور اسے عالمی جنگوں، زمینوں سے فتح کرنے، لشکروں کے بنانے، مانے غنیمت کے بٹورنے کا لگا دیا گیا. اور پھر کیا ہوا؟ اسلام کا پرچم اٹھا کر مشرق و مغرب اور شمال و جنوب میں فتوحات کا وہ سلسلہ شروع ہوا کہ لوگوں کی ساری طرف ایک بات تھی کہ کتنی زیادہ زمینوں کو گھیرا جائے، کتنے زیادہ ملکوں پر اپنی حکمرانی کو قائم کیا جائے، کتنے خزانوں کو بڑھایا جائے، کتنے لشکروں کے اندر اضافہ کیا. وہ فکر یا وہ راستہ جو فکری انقلاب اور سماجی انقلاب کا تھا اسے ملک گیری پر لگا دیا گیا، اور اس ملک گیری کی تاریخ بہت دیر میں شروع نہیں ہوئی بلکہ رجعت رسول کے چند ہی ماہ کے اندر یہ ملکوں کو فتح کرنے کی تاریخ شروع ہو گئی. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اس فتوحات کے راستے میں جو بھی آیا خصوصا فکر مل گیا. پھر غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچایا گیا، انہیں بجبر مسجدوں میں یہ تبدیل کیا گیا یا ان کے نام و نشان کو مٹا دیا گیا، ان کے گھروں کو لوٹا گیا، ان کے مندروں کے دولتوں کو اکٹھا کیا گیا، ان کے بچوں اور عورتوں کو لا کر بازاروں میں فروخت کیا گیا، ان کے کلیساؤں پر چڑھ کر اذانیں دی گئیں. آپ مجھے یہ بتائیے، کیا یہ سب کچھ کرنے سے اسلام کی کسی قسم کی کوئی خدمت انجام ہوئی؟ یا مقبول قوموں کے دلوں میں کسی قسم کا اسلام اور مسلمانوں کے لیے کوئی سخت پاگل پیدا ہوا؟ جب آپ کسی کی عبادت گاہ پر کھڑے ہو کر اسے ہند کو نابود کر کے ایک مسجد تعمیر کرنا چاہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جن کی عبادت گاہ خراب کی گئی اس کے دل میں مسجد تک پتا تو سفائی رہے گا؟ جب آپ نے لاکھوں کو پتا کر کے ان کے گھروں کو ویران کیا اور مردوں کو قتل کیا، ان کی عورتوں کو جو گھروں میں سائے میں بیٹھی ہوئی تھی، بچوں کو گودوں میں کھلا رہی تھی، انہیں گھسی طرح بازاروں میں لائی اور ان کو کموڈٹی کی طرح سیل کیا، بچوں کو غلاموں میں تبدیل کیا، وہ غلامی کے بازار جو پیغمبر نے بند کر دیے تھے وہ غلامی کے بازار آپ نے دوبارہ کھول دیے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ مسلمانوں کی طرف کے لیے ان کے دلوں میں بڑا سافٹ کارن پیدا ہے؟ مجھے بعض اوقات یہ مسلمانوں کے نشاط ثانیہ کے اوپر جو لوگ لکھتے لکھتے رہتے ہیں ان کی بات باتوں سے تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے. یہ اختلاف میں تو ایسے قسم کا ہے جیسے کہ شاید مشرف جناب علامہ اقبال نے اپنے اس شکوے کے اندر لکھ دیا کہ دس تو دس دریا نہ چھوڑے ہم نے بین الاقوامی میں دوڑا ہوئے گھوڑے ہوئے. تو اگر وہ دس چھوڑ دیتے اور دریا میں بخش دیے جاتے تو شاید آج صورتحال مختلف ہوتی، اور بحر ظلمات میں اگر گھوڑے نہ دوڑتے تو شاید آج کچھ عزت اور آبرو باقی رہ جاتی. یہ دس اور دریا کو میں دوڑوں گھوڑوں کا دوڑانا، انسانوں کے سروں کی فصل کو کاٹنا، بچوں اور عورتوں کو غلام بنانا، یہ وہ اسلام نہیں تھا جسے پیغمبر نے رائج کیا. یہ اس اسلام سے مختلف شکل ہے. یہ بات ذہن میں نہیں کر لیجیے. آج لوگ بڑے بڑے فاتح کو اپنا ہیرو قرار دیتے ہیں. آج آپ کی تاریخ میں ان لوگوں کے لیے چیپٹر کے جگہ نہیں ہے جنہوں نے انسان کی خدمت کی. آج ہماری تھیٹر کی کتابوں میں علی کی بھی چیپٹر ڈالنے کی گنجائش نہیں ہے، کربلا کی بھی چیپٹر ڈالنے کی گنجائش نہیں ہے، جناب فاطمہ زہرا کی خدمات پر چیپٹر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جناب خدیجہ کی خدمات پر چیپٹر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر اسپیس نہیں ہے. ہاں اسپیس کے لوگوں کے لیے ہے. محمود غزنوی جو مندر میں اٹھتا تھا، محمود غوری محمد غوری جو سروں کی پتی کاٹتا تھا، پتلوں کو تراش کرتا تھا، عورتوں بچوں کو غلام بنا کرتا تھا، وہ زندگیوں کو ہم اپنا ہیرو کہتے ہیں، وہ صلاح الدین کو جس نے چاہر گرا کر لوگوں کی حقیقتوں اور ان کی عبادتوں کا مذاق اڑایا اور مسلمانوں کے سروں کی فصل کاٹی اور غیر مسلموں کے سروں کی فصل کاٹی، آج یہ لوگ ہمارے ہیرو بن گئے ہیں. اس لیے کہ ویسٹرن انٹرسٹ آج بھی اتنی ہی طاقت کے ساتھ ہے. یہ جو میں نے کہا نا کہ ہماری راہ مسلسل تصادم کی راہ ہے، مسلسل لڑائی کی راہ ہے، تو ہماری تصادم کی راہ کیا ہے؟ ہم اس تاریخ کو اپنی تاریخ نہیں کہتے کہ جس میں آپ کا ہیرو محمود غزنوی ہو، جس میں آپ کا ہیرو اورنگزیب ہو، جس میں آپ کا ہیرو محمد غوری ہو، جس میں آپ کا ہیرو صلاح الدین ایوبی ہو، جس میں آپ کا ہیرو طالب بن زیاد ہو، جس میں آپ کا ہیرو خالد بن ولید ہو. ہم ایسی تاریخ کو انسان کی اور مسلمان کی تاریخ ماننے سے انکار کرتے ہیں. یہ ہماری تصاویر کی بات ہے. ہمارے ہیرو مختلف ہیں. دیکھیے ہمارے آئیڈیاز مختلف ہیں، ہماری پسند اور ناپسند مختلف ہے. تو
تو جب کفن ورنہ کفن مختلف ہو جائے، ہیرو مختلف ہو جائیں، آئیڈیاز مختلف ہو جائیں، تو کلچر مختلف ہو جائے گا. تو ایک کلچر جو ہے اسے انسان دوستی کا کلچر کہتے ہیں، اور ایک کلچر وہ ہے اسے فتوحات کا کلچر کہتے ہیں. ہم فتوحات کے کلچر سے ہر چیز بھی ایگری نہیں کرتے، اور میں چند باتوں سے اور بھی ڈس ایگری کرتی ہوں. اور میں اپنے نوجوان دوستوں کے ساتھ اس انٹلیکچوئل ڈسکورس کو، اس بات کو بیان کرنے میں، اور پھر اس کے بارے میں ان کے ذہن کو سوچنے میں کسی قسم کا کوئی مذائقہ بھی نہیں سمجھتی کہ ہمارے ہاں ذہن کو بند کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ذہن کا تالا کھلا رہنا چاہیے. آپ انٹلیکچولی سوچیے، مثال کے طور پر چلیے آج آپ کی سوچ کے لیے، یہ جو یروشلم ہے یہ کیا ہے؟ یہاں تین پیغمبروں کی نشانیاں ہیں. یروشلم آل اسحاق کے پیغمبروں کی نشانیوں کا مقام، جناب ابراہیم سے بدل کے تھے، جناب اسحاق اور جناب اسماعیل، سارے پیغمبر بھی ساتھ تھا جناب اسحاق کی اولاد سے، جن کی نشانیوں کا بھی کون ہے؟ یروشلم. اور جناب اسماعیل کی اولاد سے خود وہ اور جناب پیغمبر آخر الزمان، دو پیغمبر. اب ایک موقع ایسا آتا ہے نا تاریخ میں کہ جب پیغمبر نے حکم دیا کہ اپنے قبلے کے رخ کو یروشلم سے ہٹا کر تابعین کی طرف، لوگوں نے اس کی بڑی عجیب و غریب توجہ دی تھی کہ جب پیغمبر اپنی عبادت میں یروشلم کی طرف رخ کر کے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو یہودی آپ کو تانا دیتے تھے کہ تمہارے پاس تو بہت قبلہ ہی نہیں ہے، تم ہمارے قبلے کی طرف رک کر کے عبادت کرتے ہو. تو پیغمبر کو بڑا برا لگتا تھا، تو پیغمبر نے اللہ سے کہا کہ ہمارا رسول لانا چاہیے. ذرا انتہائی گھٹیا قسم کی توجہ پر غور کریں، یعنی پیغمبر اس بات پر ماذا اللہ خاتم بدن چلے تو کہ میں اولاد اسحاق کے قبلے کی طرف رک کر کے عبادت کرتا ہوں تو مجھ پر تانا زمین ہوتی ہے، لہٰذا میرا قبلہ الگ کر دیں. یا کوئی ایگو کا مسئلہ تھا کہ پیغمبر یہ چاہتے تھے کہ میری ایگو سلامت رہے، ایگو بڑھے تو میرا جو قبلہ ہونا چاہیے وہ ہمارے ساتھ قبلے سے مختلف ہونا چاہیے. کیا یہ دونوں باتیں پیغمبری کی شان سے مطابقت رکھتی ہیں؟ جتنے پیغمبر کے دل میں اولاد اسحاق کے پیغمبروں کا احترام ہوگا اتنا تو ہم تک قبول بھی نہیں کر سکتے. آپ نے ماجرا کا ایگو کا تھا، ماجرا کا تانے کا تھا، ماجرا کا اپنی بڑی علیحدہ سے مسجد بنانے کا تھا، ان میں سے کوئی بھی ماجرا نہیں تھا. بات یہ تھی کہ بیت المقدس آل اسحاق کے پیغمبروں کی امانتوں کا امین تھا، وہاں آل اسحاق کے پیغمبروں کی نشانیاں تھیں. اس طرف لوگ کر کے عبادت کرتے تھے، ان کی مادہ عبادت جا کے ان کا نکلا تھا. پیغمبر کا تعلق والے اسماعیل سے تھا، اور اسماعیل کی نشانیوں کا بھی سارا تھا. جب باپ اور بیٹے نے مل کر اس گھر کی بنیادوں کو بلند کیا تو اس میں خاص شامل نہیں تھے، اس میں فقط اسماعیل ہی شامل تھے. اور جب گھر بن گیا اس بیٹے کی طرف سے، اس سے پہلے آب و بیا مکے کے ریگستان میں ابراہیم نے اس بچے کو چھوڑ دیا تھا، اس زمین پر ایریا رگڑی اسماعیل نے گنگم کا کھواں شروع ہوا، اس پہاڑیوں میں چکر لگائے ہاجرہ نے تو سہا مردہ کی مقرب پہاڑیاں بنی، اور پھر جب باپ اور بیٹے نے مل کر اس گھر کو بنایا اتنا ابر ابن ہو جائے بنایا، جس کے اندر ہم نے امانتیں رکھی اولاد اسماعیل کی. یہ گھر جس میں ہدایت ہے، یہ گھر جو مبارک ہے، یہ گھر جس میں جو اس کے اندر داخل ہو گیا اس کے لیے امان ہے.
نعرہ تکبیر،
Bye.
Bye.
جنا تم مقام ابراہیم ومن دخل ہو کانا منا. اس میں نشانیاں اسماعیل کی, اس میں نشانیاں ابراہیم کی, اس میں دلیلیں ہیں سچائی کی, خدا کی اور پھر پیغمبر کی. تو نشانیاں کس کی تھی؟ اولاد اسماعیل, ابراہیم کی اسماعیل. اور پیغمبر کا تعلق کس سے ہے؟ اولاد اسماعیل. تو پیغمبر کی نشانیوں کا اولاد اسماعیل کی نشانیوں کا بھی کون تھا؟ سبا. اور بیٹر نمبر اولاد اسحاق کی نشانیوں کا نہیں تھا. تو پیغمبر نے کہا اپنے رب کو اس طرح پھیر دو جو تمہاری نشانی بانی ہے, جسے تمہارا باپ ابراہیم اور اسماعیل نے مل کر بنایا تھا. تو پیغمبر نے اپنے رب کو اس لیے پھیرا کہ اب قیامت تک کے لیے آئے اسماعیل کی تقلید, آئے اسماعیل کی پیغمبری اور آئے اسماعیل کا کلمہ پڑا جاتا رہے گا. لہذا تم نے کرو آگے اس مقصد کی طرف, اس عمارت کی طرف, اس مکان کی طرف پھیر دیا جائے جو آلے اسماعیل کی امانتوں کا امین اور ان کی نشانیوں کا امین. اس میں کسی بھی قسم کی پیغمبر بھی کوئی ایگو, کوئی دانا, کوئی مفاد وابستہ نہیں تھا. اچھا, اب اس کے بعد مسلمانوں کو جوش چڑھا تعلیم, تو انہوں نے کیا کیا؟ ریلتے رسول کو تھوڑا ہی اچھا دیتا تو یروشلم کا پیر ہو گیا, اور چھ مہینے تک یروشلم مسلمان فوجوں کا حساب نہ رہا, چھ مہینے تک, اور اسے فتح کیا گیا. ابھی لوگ پیغمبر کو حج آخر کے بعد کعبہ بھی چھوڑ کے چلے گئے تھے, مکہ بھی, آپ نے تو مکے کو بھی فتح نہیں کیا. یہ فتوحات, یہ زمینوں کے قبضے, یہ اسلام کی تعلیمات کے فکے ساتھ ان کی کوئی میچ نہیں ہے. یہ مختلف باتیں ہیں, دین مختلف ہے. تو پیغمبر کو اگر ان کی چاہا ہوتا تو آپ فتح مکہ کے بعد, مکہ فتح, مکہ کا مطلب کیا تھا؟ مکے کو فتح کر لیا, وہ سرنڈر کر گیا. پیغمبر نے کیا اس کو قبضہ کر کے اپنا گورنر حکومت پوچھ. اچھا, پھر کیا اگر چاہتے پیغمبر تو فوراً چلے جاتے دوسری طرف, اور بیٹر مقدس میں فتح کر دیتے کیا؟ آپ چلو قبضہ کر. بڑی عجیب ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے, پتہ نہیں کس نے شروع کی اور پتہ کب نہیں کیا کس نے شروع کی. بہرحال بعض چیزیں سیاست پر وقت ہوتی ہیں, کچھ ہمارے لوگوں نے اس کے ساتھ لائن کے لوگ کیا. مطلب آپس میں اگر ہم بھی انٹروسپیکشن کریں کہ ہم سے غلطی ہوئی تو ہمیں بھی شرمندہ نہیں ہونا چاہیے. پیغمبر کے انتقال کے جلد ہی روز کے بعد تھوڑا سا اثر گزرا نا, دو ڈھائی تین سال گزرے ہوئے, چھ مہینے کا فیس پڑ گیا. اب وہ رکاو پڑا اس پیریڈ میں بنی ہاشم, کتنے رہ گئے تھے بنی ہاشم میں لوگ؟ جناب یہ ہو گیا آپ کے بھائی دو چار کزن دیے ہوئے, باقی تو بڑے بڑے لوگ سارے شہید ہو گئے تھے. آپ ہی بیٹھے, آپ کا مدینے سے باہر نکلنے کا پابندی تھی, جیسے ہاؤس اریسٹ ہوتا ہے نا, ویسے آپ پھر بھی اریسٹ تھے تو چھ مہینے تک دینا. اچھا, اس کے بعد ہمارا پتا ہو گیا, ہم کیا کہتے ہیں؟ پتا کہ ہم نے قبلہ اول کو آزاد کرائی. ذرا سوچیے, آپ کا وہ قبلہ اول تھا تو یہودیوں اور عیسائیوں کو کیا تھا؟ ان کا تو اول بھی وہی اور آخر بھی وہی. بھائی آپ کے پاس تو آپ سارا دوسرا بھی تو مل گیا نا آپ کو, اور ارے اسماعیل کی نشانیوں کا نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد پرسکتوں کی تعریف کرتی چلی گئی کہ آج بھی بڑے بڑے خبروں سے آواز اٹھتی ہے کہ ہم مسلمان اللہ اکبر کو جب تک آزاد نہیں کرا لیں گے کھیل کے نہ بیٹھیں گے. بھائی آپ کا تو وہ قبلہ اول ہوا نا, کتنے سال آپ کی پوری پیریڈ ہے اسلام آپ کی پیغمبر ڈیڑھ ہزار تھا, اور یہودیوں کو کتنے سال ہیں, یہ عیسائیوں کو کتنے سال ہیں, پورے آلے سال کے پیغمبر وہ تو تین ساڑھے تین ہزار سال سے بھی زیادہ تھی, پانچ ہزار سال سے بھی زیادہ. تو پانچ ہزار سال سے وہ ان کا اپنا ہی لگ رہا تھا, آپ نے بھی سب کو تو وہی تھا. آپ نے چند روز کے آگے سر گزار کیا تو آپ اس کے ٹھیکیدار بن گئے, اور آپ پتا میں اگلے اول کو آزاد کرائیں گے. اگر آپ کا اس پر رائٹ ہے, دیکھیے بات بہت انٹلیکچل ہے, بہت انٹلیکچل ہے, اور اس میں بہت سارے لوگوں کو ناپسند بھی آئے گی, اس لیے کہ بہت ساری سیاستیں اس کے اندر انوالو ہیں. یہ لازمی نہیں ہوگا کہ ہر سیاست کی آواز کسی بھی پارٹی سے اٹھے, وہ ضرور تو چاہے وہ ہماری پارٹی سے چناؤ اٹھے. ان کا قبلہ اول ہے, آپ کا قبلہ اول ہے, پھر آپ کا دوسرا قبلہ ہو گیا. یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے اور سمجھیے اس کو. ان کا اصل بھی وہی ہے اور آگے بھی وہی ہے. تو آپ ان سے قبلے اکبر کو آزاد کرانے تو جو ان کا اکبر آپ کو سب سے آزاد نہیں دیں گے. کیا رائٹ ہے آپ کا اس کے اوپر, کس رائٹ پر؟ اور آپ نے اس ہاتھ میں سارے پیغمبروں کی امانتوں کا نہیں جو ہے وہ بیٹر مانگت ہے, اور وہ اپنے آپ کو ان پیغمبروں کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں. وہ ان کا اکبر بھی اور آپ بھی سنی, آپ کا قبلہ تبدیل ہو گیا. آپ اپنے قبلے کو بچائیے گا, اپنے قبلے کو تو بچائیے. آپ قبلے اکبر آزاد, کس کے ہاتھ سے آزاد, کس کے ہاتھ سے آزاد؟ ارے ذرا سوچو تو. اور آج بھی وہاں پر سائن آباد بھی ہے, چرچ بھی ہے, اور مسجد بھی ہے. اسے کہتے ہیں ٹالرنس, اسے کہتے ہیں ٹالرنس. مجھے دنیا میں کوئی ایک جگہ بتا دیجیے کہ جہاں سائن آباد اور چرچ اور مسجد تینوں اکٹھے ہوں, تینوں کے تینوں ایک وقت میں عبادتیں کر رہے ہوں. یہ جو سیاست ہے نا دنیا کی, اب ہمارے یہاں بہت معاملہ کے ساتھ پھر ہم نے بھی مختلف قسم کے سیاست کے جھنڈے اٹھائے تھے, تو ہم نے بھی الگ کی ریلیاں اور تحریک شروع کر. اچھا ہم ٹھیکے داروں کو بڑے ٹھیکے دار بننا چاہتے تھے, جو ٹھیکے دار تھے نا ہمارے کا نام یہ ٹھیک ہم سے لکھنا رہے, وہ فوراً اپنے اس کلین سے غائب ہو گئے. اب اس کلین میں ہم اکیلے رہ گئے. اب ہم اس کلین میں آپ خود بتائیے کیا ہمارے آئینہ کی یہ سیرت ہے؟ کیا جناب علی کی یہ تحریک تھی؟ یہ نام حسن امام حسین نے خلاف کربلا میں کہیں پر بھی اس بات کا فائدہ نہیں ملتا کہ ہم بہتر مطلب کو جا کر شیطان کرے اور آزاد کرے. کس کا کیا کبھی, کس سے آزادی؟ ان کا مطلب, ان کا مابد, ان کا بدلا, کس سے آزادی؟ یہ بات کرنے کے لیے اندر اور باہر دو طرف سے بڑا حوصلہ کر دیا, اور میں نے پورے حوصلے سے بات مجھے پتا ہے کہ ہمارے اندر بھی میرے خلاف اس بات پر بڑی ریئیکشن ہو سکتی ہے. ہوا کرے جو سچ ہے وہ سچ ہے اور جو حق ہے وہ حق ہے. مجھے اپنے علما کی تاریخ میں ایک ایسا جملہ ہے کہ ایسی بات دکھانی لائی ہے جہاں انہوں نے کہا کہ ہم اس کے یہودیوں سے عیسائیوں سے بات کرتے نلا بولا کر مسلمان سے کام کرتے نہیں ہوا. عبادت گاہوں کا احترام ہمارے آئمہ کی سیرت ہے, ہمارے آئمہ کا سلیقہ ہے, اور یہی وجہ ہے میرے نوجوان دوستوں ہوا کروں جو کبھی کبھی ہم آپ کو کہتے ہیں کہ وائس آف ہیومن جسٹس ایک کتاب ہے جس کا اردو ترجمہ ہوا, ہدایت ادارے کے انسان پہلے عربی زبان میں لکھی گئی, اس کے بعد انگریزی کا ترجمہ ہوا, اس کے بعد اردو کا ترجمہ ہوا مختلف زبانوں کے اندر, اور ایک مشہور عیسائی مورخ جاوید جزا نے اس کتاب کو لکھا, اور اس کتاب نے اس نے علی کی انسان دوستی کا تذکرہ کیا. اور جو کتاب لکھ چکا تو اس نے سارے مسلم ڈاکٹر کو پھٹکرایا کہ کوئی کتاب کو چھپوا دے تو کوئی بھی پبلشر تیار نہ ہوا, یہاں تک کہ کوئی بزنس گھنٹے کے ساتھ ڈھونڈے ہوگا. بیروت جو آج لبنان کا علاقہ ہے اس سے وہ تعلق رکھتا تھا, جو گرجے میں جا کر ہونے لگا تھا, اس گرجے کے بشپ نے اسے روتے ہوئے دیکھا تو سوال کیا کہ ہونے کی وجہ کیا ہے. اس نے کہا کہ میں نے علی مرتضیٰ پر کتاب لکھی ہے, اب سارے کا پوچھتے اسے گھوم آیا. یقین باتیں مسلمان تھے اکثریت, انہوں نے کوئی مجھے چھاپنے میں تیار نہیں ہے اور میرے پاس چھاپنے کا سرمایہ نہیں. بشپ نے اسے دیناروں کی ایک تھیلی لا کر دی اور کہا کہ یہ سرمایہ لے اور اس کی تلاش ہو. وائس آف ہیومن جسٹس رائے عدالت انسانی کی پہلی کبھی سے ہی اس بشپ کے لیے ہوئے فرمائے کے لیے اور پھر آپ کتاب نے وارننگ میسج کیا ہر ایک کبھی نے کہ ہائی کا اظہار کیا تو کافی مان جمع ہو گیا. جانے جاتا وہ مال اکٹھا کر کے اس بشپ کے پاس لایا اور اس نے کہا کہ بہت اس کتاب کی سیل ہوئی اور یہ میں آپ کی وہ انویسٹمنٹ کو واپس کرنا چاہتا ہوں. تو اس بشپ نے جواب دیا اسے دوبارہ اس نے ری انویسٹ کر دے. یہ وہ معمولی کا خطرہ ہے جو میں نے کنٹریبیوٹ کیا اسلام. کچھ دوستوں نے خریدی, بہت ساروں نے خریدی, بہت ساروں نے بھی اس کو سے مستفید نہ ہوئے ہوں گے. وہ ایک ریسنٹ ہسٹری کا ڈاکیومنٹ ہے, ریسنٹ ہسٹری کا, اور آکسفورڈ کی ملینیم کے اندر جو 10 کتابیں سلیکٹ ہوئی ان میں سے وہ ایک علاقہ. آپ کو پتا ہے اس کتاب کی پبلشنگ اس کی وہ کتاب نہیں, وہ ایک ریسرچ ڈاکیومنٹ ہے. اور ریسرچ ڈاکیومنٹ کو فائنڈ کس نے کیا؟ کسی آسمت علی نے نہیں کیا, کسی القدس کی تحریک نکالنے والے نے نہیں کیا, کسی نعرے لگانے والے نے نہیں کیا. اسے امریکن یونیورسٹی بیروت نے اس کی ریسرچ کو فنڈ دیا. بہت امپورٹنٹ ہے الائنس بنانا. یہ جو وہاں سے کہہ رہے ہیں نا تقادم, تقادم سے اس کا الائنس آپ تاریخ میں اپنے دشمن کو شناخت کریں اور اپنے دوستوں کو شناخت کریں. اور جب آپ کو دوست اور دشمن کی شناخت ہو, یہ مذہبی فریضہ ہے کہ اپنے دشمنوں کو پہچانو, اپنے دوستوں کو پہچانو. اور یہ دیکھو کہ تاریخ میں آپ کے ساتھ کس نے نرمی اور محبت کا بتایا کیا اور کس نے آپ کو سلوار کی تھال پر رکھا. تو پھر خود بہت آپ کے لائن بن جائے گی. لازمی ہے کہ ساری دنیا کو آپ اپنا دشمن بنا لیں, ساری دنیا کے ساتھ آپ کانفلکٹ کریں اور ساری دنیا کو آپ کہیں مرد بر مرد بر مرد بر روزا بات. نہیں, وہ ساری دنیا آپ کی دشمن نہیں ہے, وہ آپ کی دوست ہے اور صدیوں سے وہ آپ کی دوست ہے. آپ کے دشمن تو کوئی اور ہے. ہاں, ان دشمنوں کے لیے الائنس قومیں جدا رہتی ہیں اپنے ٹائملی ڈسیزن کی وجہ سے, اپنے وائز ڈسیزن کی وجہ سے اور اپنے لیڈر کی امپورٹنٹ اسٹریٹجی پریکٹیکل موو کی وجہ سے. انفارچونیٹلی ہماری ٹیکٹیکل موو بھی کوئی نہیں ہے, اسٹریٹجک موو بھی کوئی نہیں ہے. جو اس گڑے میں گرا دے, گڑے میں گرا دے, ادھر رکھے دے, ادھر سے لڑکتے ادھر پڑکتے اور اس کے بعد سب لوگ فون کا بازار کر. جس دین کی بات کی اس دین کے اندر کسی بھی ہندوئزم کا کوئی دخل نہیں تھا. یہ فقط بجلی اور سماجی انقلاب تھا, لیکن جب اسے زمینوں کی فتوحات سے تبدیل کیا گیا تو اس کے خلاف ریئیکشن ہوا. آج کے دیکھیے کہ جیسا رمضا نے اون لائے رہا اللہ کا جملہ کہا تو فوراً ہی پیغمبر کے خلاف اپوزیشن ہو گئی. ایک وہ گروہ تھا کمزوروں کا جو آپ کی آواز پر جب بیٹھے بیٹھا, جیسے عمار تھے, سمیا تھی, یا پھر ان کے بیٹے تھے ابو ذر غفاری تھے, نجات تھے, سہیب تھے, ابو ایوب انصاری تھے, یا ابھی کنورٹس ہیں انہوں نے, یا وہ جو صاحب حیثیت اور صاحب مال تھے لیکن ویسٹرن انٹرسٹ نہیں رکھتے تھے, جن میں جناب مطالب ہیں, خاندان کبھی حاصل ہے, جناب کبھی عبد القبران ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس نیشنل موومنٹ کو اپنے مال اور اپنی طاقت اور اپنی سماجی حیثیت سے سپورٹ کیا. اب پیغمبر کو سامنے ملنے لگے کہ تیرے پاس بڑی گھٹیا بڑی لوگ رہ گئے, قرآن کریم نے تذکرہ کیا نا کہ ہمارے جیسے کوئی اچھے اچھے لوگ لاتا اور ہم کو بٹھاتا تو ہم بھی تمہاری باتوں کو قبول کرتے ہیں. لیکن تھوڑے ہی عرصے کے اندر ہم نے دیکھا کہ اسلام نے برادری کو بڑھ کی یا مسلمانوں میں طاقت میں اضافہ ہوا یا پہلے فائنل ٹرائل ہوا اور ان کی طاقت بڑھ گئی. جب طاقت بڑھ گئی تو ظاہر ہو کہ جو وقتاً فوقتاً پیغمبر سے تصادم کے راستے آ کرتے تھے کبھی بدر میں کبھی عہد میں کبھی سیوا میں کبھی گنگا میں کبھی تبوک میں ان ساروں نے کیا سوچا کیا لڑنے کی کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیا کرو فوراً فوج میں شامل ہو جاؤ اور اپنے آپ کو مسلمان کہلا دو. تو لہٰذا انہوں نے مسئلہ اس قسم دی کہ سرداری ایسے بچے گی کہ اگر آپ مسلمان ہو جائیں اپنے قبیلے بھولے حکومت ایسے لگے گی اگر آپ مسلمان ہو جائیں اپنے گروہ کو سمجھ لیں تو پھر کیا ہے پتہ مسئلہ تھی اور زور سے زور لے پیغمبر کے پاس اسلام میں داخل ہونے کے لیے آ رہے تھے جس کے لوگوں نے مجھے کتابوں کا کہا منا کون کون کو یہ ارب تیرے پاس آ رہی ہے اور کہہ رہے ہیں ایمان لائے ان سے کہو قولوا اسلمنا تو فقط اسلام لائے فلما تسل الایمان اپنے قولو بنے تمہارے پل جب ایمان داخل تو پہلے بار کیا کرتے جیسے ایک پارٹی چھوڑی دوسری پارٹی میں گھس گئی بھائی آپ روزی دیتے ہیں نا اب کیوں کی حکومت آئی کہ سبزیوں میں گھر گئے تھے بمائیں شہر کے اپنے پورے حلقے کے کیوں وہ کانسٹیچوئنسی بچانے کے لیے ورنہ لوگ تو کہیں نہ کہیں نکل جائیں گے نا دوسری پارٹی میں شامل ہو جائیں گے تو لیڈر خالی رہ جائے گا. لیڈر اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کرتا ہے اپنے جتنے کو مضبوط رکھتا ہے اور فوراً اس پارٹی میں گھر جاتا ہے اپنے سارے لوگوں کو لے کر. میں نے اس لیے مثال دی کیوں کہ گورنمنٹ نہیں سارے گھر گئے انہوں نے لیڈر اٹھا لیڈر ملا میں اپنے پورے گروپ بیٹھا اب کیا ہوا لیڈر کی لیڈری بچی تھی ورنہ لوگ تو پھر ادھر غائب ہو جاتے ہیں. اب نور چلی جائے گی تو پھر پی آ جائے گی بکی آ جائے گی بلیر آ جائے گی بجلی آ جائے گی تو کیا ہوگا لیڈر اس طرح ہاف کرتا چلا جائے گا چھلانگی مارتا چلا جائے گا اپنی لیڈری کو بچانے کے لیے. بالکل یہی کچھ ہوا تھا یہی کچھ ہوا تھا بنی امیہ کے لیڈروں کے ساتھ بنی بہرا کے لیڈروں کے ساتھ بنی مخدوم کے لیڈروں کے ساتھ سب کے ساتھ یہ ہوا سب نے اپنی اپنی لیڈری بچانے کے لیے اسلام کرنا. تو کیا بیان ہے سرداری بدل گئی سماجی شریعت بدل گئی اب پیغمبر کیا کرتے پیغمبر کہتے نہیں نہیں میں بنی بہرا کے لوگوں کو داخل نہیں ہونے دوں گا بنی مقصود کے لوگوں کو داخل نہیں ہونے دوں گا اب اس کو کیا اسلام میں داخل نہیں ہونے دوں گا پیغمبر کے نہیں سن سکتے اس لیے تو پیغمبر کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا رہتا تھا پیغمبر یہ نہیں کر سکتا تھا. لیکن پیغمبر کا یہ تو پتا تھا نا کہ یہ مذہبی مسلمان آگے کیا رنگ دکھائیں گے کیا یہ اسلام کے ساتھ مخلص ہیں کیا یہ اسلام کو دوسرے مان چکے نہیں نہ اسلام سے نہ دوسرے ملنا نہ پیغمبر کا چیک کیا. ارے اگر پیغمبر کو چیک کر لے تو دور کا واقعہ اور دور سے واپسی کے بعد پیغمبر کا قاتل ہونا ہم نہ ہوتا کل مجھے دلال کر دی تو بہت سارے جو اندر تھے وہ بھی ایسے ہفتے مجھے لی تھی پیغمبر کا چیک کرنا مشکل تھا جو واپس آئے نئے نئے آئے تھے وہ پیغمبر کا چیک نہیں کرتے ایسی سچویشن میں پیغمبر نے کیا کیا پیغمبر نے ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کیا. کل جو میں نے کہا نا ہیومن ڈیولپمنٹ دی گئی ہے اسی قوم کی ترقی میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے پیغمبر نے کیا کیا ہیومن ریسورس ایسے ڈیولپ کی کہ اگر کسی پرسن سے بھی چیلنج ہو تو وہ ہیومن ریسورس اس چیلنج کا جواب دے. آپ پیغمبر نے جن کو تیار کیا ابو ذر جیسے سلمان جیسے مقداد جیسے عمار یاسر جیسے احمد علی بنسانی جیسے سہیب جیسے اور خود اپنا گھرانا خود اپنا گھرانا تو پیغمبر ان باتوں کے لیے ذہنی طور پر تیار تھے لیکن پیغمبر نے ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کیا. اور جب ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کیا تو جب پیغمبر کی آپ بند ہوئی ادھر زمانے میں رنگ پڑتا اور وہ لوگ جو سیاسی مسلمان تھے انہوں نے طاقت کے مرکز پر ہاتھ پڑا دیا اور وہ کمزور تھے جو اسلام کی عدالت اور انصاف کی آواز پر لبے کہتے ہوئے آئے تھے انہیں اپنا مستقبل ساری نظر آیا. میں یہاں پر ये दोस्तों कानून की कनेक्शन मूसा और इब्राहिम नहीं हुआ करती।
तो उसने हाथ बढ़ाया और कहा कि ये क्या विचार है, हम तुम्हें खिलाफत के मंजर को सरबराज करते हैं लेकिन हमारी मुझे चढ़ाई थी और चढ़ाई क्या है अल्लाह उसकी किताब अता अमर की कीमत आप किताब बेचा पर उसके हाथ में सदस्य मैं आपसे पहले दो अपराधी दिवस अगर आप हाँ कहते तो मैं अभी आपके हाथ पर बहस करता हूँ और आपके खिलाफ का ऐलान करता हूँ। जरा मेरी मुर्गा ने कहा ला
उसने फिर कहा आपने फिर जवाब दिया ला उसने फिर कहा आपने फिर जवाब दिया ला
ला नहीं
किस बात को नहीं किताब को नहीं मैं
नहीं तो नहीं
जो दो आदमी गुजर रहे हैं ना उनको कहा ला क्यों कहा इन्हें ला अरे मेरे दोस्तों ये करबला की रूट्स वहीं पर स्टैब्लिश हुई क्यों कहा इन्हें ला अगर अली ला ना कहते इस बात को एक्सेप्ट कर लेते तो कैसी मुहर लगती किस बात पर कि उनकी सीरतें पैगंबर की सीरत के बराबर हैं देखो अभी मैंने माना था यही होता ना उनकी सीरतें वो पूरा करते सफाया करते काला करते नीला करते पीला करते देखो उन्होंने किया इनका मतलब पैगंबर ने किया जो उन्होंने किया पैगंबर के बराबर है और इस बात को अभी मैं माना था तो कैसी स्टैंप लग रही और सबको अभी याद भी कर ली भूले नहीं थे इसे अली से स्टैंप लगवाना चाहते थे क्या किया अली ने अली ने बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दी नबूवत की अली ने इस्लाह के जरिए से बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दी नबूवत की और वह खिदमत क्या थी अली ने कयामत तक के लिए उसने नबी को सारे उसमें सुन्नतों से अलग कर दिया नबी से उसका
तीसरी नजर अपने मन पर
نظر آتا ہے عذاب خانہ اور امام بارگاہ. اور پانچویں ٹرمینالوجی ہے گرجا. جب یہ ریپریشن کی وجہ سے تخت حکومت پر بیٹھی تو پیغمبر نے تو ہیومن ریسورس ڈیولپ کیا تھا, انہوں نے علی کے جب جھلکا ڈال دیا اور علی کی سربراہی کو اسلام کے مذہب کے طور پر قبول کیا. اور جتنا یہ ظلم کی وجہ سے ہر سے زیادہ پیسے کری جا رہی تھی اتنا ہی علی کی قوتوں کو علی کی شکل میں خدا کی صورت نظر آتی جا رہی تھی. تو پھر وہ سلام کرنے گئے کہ لوگوں کو یہ تعجب ہوا یہ علی کو خدا تو نہیں کہہ رہے, علی کو خدا کا درجہ دے رہے ہیں. نہیں, علی کو خدا کا درجہ نہیں دیتے. جتنا ظلم کا جوڑ بڑھتا چلا گیا, جتنا جبر کا جوڑ بڑھتا چلا گیا, اس کے مقابلے کے لیے اتنی علی کی حیثیت اور مقام کو کی حیثیت بڑھنی چاہیے. اس جوڑ کے مقابلے میں عدل کا خدا, اس ظلم کے مقابلے میں عمل کا خدا, اس ظلم کے مقابلے میں سب کا خدا, اس بربریت کے مقابلے میں انسانیت کا خدا. خرچ کرنے والا خدا نہیں, رزق دینے والا خدا نہیں, موت و زندگی کا خالق خدا نہیں, عدل کا خدا, علم کا خدا, شجاعت کا خدا, انسانیت کا خدا, حیا کا خدا, میرے رب سے کمزور انسان کا خدا, ایسا خدا. مبارکہ ہے مبارکہ کا مطلب کیا ہے, حد سے گزر جانا. یہ مطلب مبارکہ کا حد سے گزر جانا, مجھے بھی حد بتا دیں, مجھے بھی حد بتا دیں. وہ آپ کی اس سے گزر رہے, جتنا شکر کا سکم کا جو بڑا اتنا ہم اور انسانیت کا خدا بڑا. آپ مجھے حد بتا دیجیے, ہم اس کی حد میں رہے ہیں. ہاں, جب معاملہ یہاں پر آ جائے, شہری کو گھومنے سے گلی نہیں جائے اور نہ جائے کرنے کے گلی سے, آپ مجھے بتا دیجیے سلمان ابوذر کو, ہمارے ڈاکٹر کو کیا کرنا چاہیے تھا, اور اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے. کوئی مقابلہ نہیں. اس لیے اگر خدا کہا تو خرچ کرنے والا خدا نہیں کہا, پیدا کرنے والا خدا نہیں کہا, موت کو زندگی دینے والا خدا نہیں کہا, عدل کا خدا کہا, شرافت کا خدا کہا, شجاعت کا خدا کہا, انسانیت کا خدا کہا. وہ خدا جو ظلم کی جتنا ان کا جوڑ بڑھتا چلا گیا, اتنا ہمارا یقین کا سائیکل بڑھتا چلا. اور پھر اس مسبت کو مبالغے ہمارے اپنے بڑے بڑے لکھے لوگ زیادہ پڑ جاتے ہیں, زیادہ پڑ گئے تو کہا یہ بڑا مبالغہ ہو رہا ہے, بڑا خرچے گزر گئے کیونکہ ہتھیا علی کی تعریف کرتے کرتے حد سے گزر گئے. مجھے حد بتا دیں خدا کی قسم, ٹوٹے ہوئے دلوں کو, یہ فرسٹریٹڈ لوگوں کو, یہ مظلوم اور پسے ہوئے کرش کیے ہوئے لوگوں کو, یہ علی کی منقدت ہے جو ان کے اندر دوبارہ جوش زندگی کی آج پیدا کرتی ہے, اس لیے پیدا کرتی ہے اور دوبارہ جینے کی امید پیدا کرتی ہے. آپ کیا جانے انڈرنالوجیز کے اندر کیا چھپا, جب آپ نے کہا خدا سارے بچن مسلمان کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجیے, سب لکھتے مسلمانوں نے چن چن کر ایک گروہ کا فائدہ. کون گروہ؟ وہ علی اور خاتمہ کی اولاد یا اولاد علی, جناب علی کی دوسری بیوی کی اولاد, سادہ علی اور سادہ پہ خاتمی. چن چن کر انہیں نکالا ایسا ہے, وہ بلو ہی کیوں نہ گھس گئے تھے اور ان کا قتل عام کیا. کس نے؟ یہودیوں نے نہیں, عیسائیوں نے نہیں, ہندوؤں نے نہیں, مسلمانوں نے چن چن کر. اب آپ ذرا غور کریے, آپ شمار سے جنوب کی طرف چلی جائیے, بیٹھ شریف کی طرف آ جائیے, افریقہ میں چلے جائیے، ایشیا میں چلے جائیے، کہیں پر پہاڑ کی چوٹی پر، کہیں بادی گدے کے اندر، کہیں بہت ہی تنگ گلی کے اندر، کہیں دریا کے کسی کنارے کے اوپر، آپ کو کوئی نہ کوئی امام زیادہ آپ دفتر نظر آتا ہے. کبھی سمجھ میں آئی ہے فلاسفی؟ پریشان لگی مجھ سے کبھی آپ کو میں کہیں سہارے پچھلے میں، کہیں سرجم کے کنارے، کہیں کسی بیابان میں، کسی ریگستان میں، کیوں ایسے بکھیرے گئے؟ اور انہوں نے اس کے باوجود بھی اس عدل کی آواز کو بلند رکھا. تو آواز سننے کی کانوں میں تاب نہیں تھی. لہٰذا کسی کی قبر کہیں ہے، کسی کا مزار کہیں ہے، کوئی کسی درے پر، کوئی کسی پہاڑ پر، کوئی کسی دریا پر. جو مانے ہری مل کے گھیر رہے تھے وہ خاص ہونے لگے مزار بنانے کے لیے اور مسجد ہزار روپی مسجد بنانے کے لیے. تو ہمارے لیے وہ مسجد جو پہلے علی کی قتل گاہ بنی، بعد میں فکر علی کی قتل گاہ بنی. بہت بہت سے دوسرے کام کو دھیرے محفوظ رکھیے. وہ مسجد پہلے علی کی قتل گاہ بنی، بعد میں فکر علی کی قتل گاہ بنی. تو ہمارے پاس کیا چاہ رہا تھا؟ کدھر جاتے تو ہم نے حسین اور امام بارگاہ بنا لیے. مادہ غنیمت جس کا آپ آیا تھے اس کے لیے ایک اور ٹرمینالوجی سامنے آئی تھی، اور وہ کمبھ کی ٹرمینالوجی تھی جس کے ذریعے سے حسینی اور امبار کا آباد کیے تھے. لوگ کہتے ہیں پڑھے لکھے کیا آتا بولتے رہنا، چلو تین دن روئیے تھے، مہینے بھر بار کا بول رہے تھے، باقی کرنا کے دو چار سال، پانچ سال، دس سال تک کہ دیر ہو جائے گا پھر اس میں ایسے نہیں ہوتے، سارا سال ہی کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ تو اللہ اکبر، یہ دنیا ہی تو ہمارا وہ ٹیسٹ ہے کہ جس کے ذریعے سے ظالم کا دل کہاں جاتا ہے. تو اس لیے مصیبت کو اگر بیان کیا جائے تو پھر یقین ہو جاتا ہے کہ مصیبت ایک بہت بڑی اور تاریخ میں نسل کا نسل. آپ کو میں رونا سجا سکتی ہوں، آپ کو ایسے میں سکھائے جا سکتے ہیں، سینٹنس میکنگ سکھائی جا سکتی ہے، ایسے لکھنا سکھایا جا سکتا ہے، خط لکھنا سکھایا جا سکتا ہے، رونا تو نہیں سکھایا جا سکتا، رونا تو نہیں سکھایا جا سکتا. تو جب یہ سکھائی نہیں جاتی وہ پلیز آہستہ آہستہ کیسے نسل سے نسل اور دب نسل اور دب نسل چلتی رہے اور وہ سلسلہ احتجاج مسلسل زندہ خاندہ رہے. اللہ اکبر، زمانے کا اسی بات پر ہم سے بہت پرسادن ہے کہ آپ باہر نکل کے نہ رہیے، آپ باہر نکل کر شور ہونا چاہیے، آپ باہر نکل کر مدد نہ کیجیے، آپ خاموش کریے، اندر رہیے، دیوار کے اندر رہیے، گھر کے اندر رہیے. وہ بھی فاطمہ زہرا، یہ کیا آپ دن کو روکیے اور رات کو روکیے؟ یا دن سے کہو گے یا دن کو روئیں یا رات کو روئیں، ہماری چین کی نیندیں خراب ہوتی ہیں. وہ تاریخ پھر اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. اللہ اکبر، حسین ابن علی کربلا میں اس لیے نہیں گئے تھے کہ آپ کو نبی کا ساتھ بیٹھنا برا لگ رہا تھا. حسین کی کربلا کا رشتہ کبیلا کے ساتھ ہے، حسین کی کربلا کا رشتہ اس کے ساتھ ہے جہاں آپ کے والد نے خطرے میں پڑ چکا تھا. حسین ابن علی نے اس محمد رسول اللہ کو جو سورا علی نے بچایا اس کے لا الہ الا اللہ کو کربلا میں پروٹیکٹ کیا، اور آج وہ مکمل کرنا علی اور حسین کی وجہ سے میرے اور آپ کے سوال بچایا. تو آج اگر اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز طرف ہوتی رہے تو فقر کرنے حسین کی وجہ سے بلند ہوتی ہے. ہائے کربلا کا وہ در جب چاسی محرم کو فوجوں سے بھر رہا تھا اور بہن اور بھائی مل کر آنے والی فوجوں کی کثرت کو دیکھ رہے تھے تو جناب جنرل نے اپنے بھائی کو کہا, بھائی کیا ہم کسی کو نہیں بلا سکتے کہ ہماری مدد کے لیے آئے؟ امام حسین نے خلاف میں شاہ فرمایا, بہن ہم تو سب دینے کے لیے آئے ہیں, کس کو کہے آؤ ہمارے کھاتے جان کو, یہ جان کا سودا ہے. پھر آپ کو فرمایا, اچھا بہن تم کہتی ہو تو میں حبیب کو خط لکھتا ہوں. جناب حبیب نے بتایا کوفے میں روپوش تھی. امام حسین علیہ السلام نے خط لکھا حبیب نے مجاہد کے نام, اور اس کے بعد آپ نے خط واپس ہو گئے. چاروں طرف ناکہ بندی تھی, پہلے بجے دیر سے کسی کے آنے اور جانے کی کوئی خبر نہیں تھی. میرے یار میرے امام تھا کیا آپ کا تاثر دروازے حبیب پر پہنچا, اور حبیب جی روپوش تھے مگر گرفتار ہو جاتے, لوگوں کو ٹھکانے کا پتہ نہیں تھا. یہ وہ یاد امام تھا کہ امام کا تاثر حبیب کے دروازے پر دستک دیتا ہے. حبیب دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے, دستک ہونے کے بعد خوف پیدا ہوا کہیں گرفتار کرنے والی فوجیں تو نہیں آ گئی. دوبارہ دستک ہوئی خاموشی اختیار کی, یہاں تک کہ دستک دینے والے نے آنکھ سے کہا انام پاس ہو گئی حسین.
اسلام کا خط حبیب کو دیا, اسے امام نے لکھا تم نے چاروں طرف سے گر چکے ہیں, اگر ہو سکے تو ہماری مدد کے لیے حبیب نے لگایا میں خط پڑا
آنکھوں سے لگایا. اس کے بعد میری سوچ میں پڑ گئی, بیوی نے حبیب کو میری سوچ میں دیکھا تو کہا کیا سوچتے ہو؟ کہا حسین ابن علی بلا رہے ہیں. سوچ میں ہوں کہ کیسے ان تک پہنچوں اور تمہیں کس سے حوالے کر کے جاؤں. روایت کہتی ہے کہ حبیب بیوی نے حبیب سے کہا, اے حبیب بائے حضور پر فرزند رسول تجھے آواز دے اور تم انتظار کرے. حبیب فوراً کھڑے ہو کر کہا, یہ تمہارا انتظام میں آواز حسین سے دور نہیں رہ سکتا. حبیب نے مظاہر حسین کی علی کی خدمت میں آئی. امام حسین علیہ السلام کے خیموں میں خوشی کی لہر تو ہر طرف شور اٹھ گیا. حبیب والے حبیب والے اور ہمارا دستے پہ دستا آ رہا تھا اور یہاں ایک حبیب کی آنے سے ایک بھائی کے جانے سے شور مچ گیا. حبیب ختم ہوتی ہے امام جس کی حسین ابن علی نے محبت دی تھی. امام حسین علیہ السلام اپنے جوانوں کے لہروں میں چکر لگا رہے تھے, کسی کو تلوار صاف کرتا ہوا کسی کو تیر سیدھا کرتا ہوا دیکھ رہے تھے, کسی امام کو بچے کو وصیت کرتا ہوا مظاہرہ کر رہے تھے. دوسری طرف سے خود اپنے خیمے میں دیکھے ہیں ٹہل رہا, پانی آتا تھا وہ نظر نہیں ڈال سکتا, کھانا آتا تھا تو نظر نہیں ڈال سکتا. یہاں تک کہ ان کے بھائی نے پوچھا, کیا تو کل کی جنگ سے سو گدا ہے؟ سو کا کوئی جواب نہیں دیا اور فقط بھائی کا ہاتھ پکڑا اور کچھ دیر مہمان بھائی کو نہیں کر لے آیا اور اس نے کہا, مجھے کچھ سنائی دیتا ہے؟ کیا
اپنے خیمے میں گزاری، خود میں اپنے خیمے میں گزاری، اور پھر مقاتل لکھتے ہیں ادھر حسین کے خیموں سے اذان سب بلان ہوئی، حسین کی گولی نے سب کی نماز کو بلان کیا،
تم نے اتنا سوال کر بولا میری سدا معاف ہو جائے گی۔